تفسير ولقد شرفنا في هذا القرآن اور البتہ تحقیق پھر پھر کے ہم لائے ہیں شرف یشرف تصریف پیچھے آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں تصریف کہاں تصریف الریاح کیا مانا تھا ہواؤں کا پھرنا تو ہوا بھی یہی تو کرتی ہے نا کہ آتی ہے گھومتی ہے پھر ایک اس کا پھرنا یعنی گھومنا پھرنا تو تصریف الکلام کہتے ہیں بہت زیادہ پھیرنا پلٹا پلٹا کے لانا ریپیٹ کرنا ہم پھیر پھیر کے لائے ہیں بار بار ہم نے بیان کی فی حاضر قرآن اس قرآن میں کیا چیز ہے مثالیں احکامات نصیحتیں دلائل امثال واقعات ترغیب ترہیب واز نصیحت پھیر پھیر کے لائیں بار بار لائیں کیوں لیے رک کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑے بات سمجھے لیکن لوگ اسی پر اٹک جاتے ہیں کہتے تجھے ریپیٹیشن کیوں وہی بات پھر آ گئی تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گربان میں جھانکتے ہیں کہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے کر لیا ابھی تک اللہ کو پتا ہے ہم ایک رفع سن کے ماننے والے نہیں ہیں ہم کو بار بار کہنے کی ضرورت ہے اللہ سے بڑھ کر انسان کی نفسیات سے کون واقف ہو سکتا ہے اس کو پتا تھا کہ ہمیں ریپیٹیشن کی ضرورت ہے اور ہر بات میں بار بار سمجھانے کی فرمایا اسی لیے تو ہم نے بار بار سمجھایا یہ کتاب سب کے لیے ہے صرف ذہین لوگوں کے لیے نہیں صرف بہت زیادہ ایمان والوں کے لیے نہیں صرف علماء کے لیے نہیں سب کے لیے ہے لہذا ایک ایوریج مائنڈ کو بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی اور بعض اوقات ایک کمزور ایمان کے ساتھ ایک حکم سن کر بھی ہم عمل کوئی نہیں کرتے پھر کیا ہوتا ہے ایک چیز گزرتی ہے پھر کچھ اور آیتیں گزرتی ہیں پھر ذرا ہمارے ایمان کا لیول بڑا ہوتا ہے پھر اس میں پھر نصیحت وہی آ جاتی اب ہمیں سمجھ جائے جاتی اب ہم کرنے لگتے ہیں وہی بات جو کل نہیں کی تھی حالانکہ پتا تھی وہ آج سنی تو کر لی ایسا ہوتا ہے نا اب یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا لیکن جن کے ذہن منفی باتیں سوچتے ہیں وہ اس ریپیٹیشن سے کچھ سمجھنے کی بجائے نصیحت کی بجائے اس سے اور دور بھاگتے ہیں ان کی نفرت میں اور اضافہ ہوتا ہے نفورا کا لفظ ہے نا نون فیرے نفرا پیچھے پڑ چکے ہیں یہ لفظ لا تنفروا فی الحر فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ پڑ چکے ہیں نفری کا لفظ یاد ہوگا میں نے بولا تھا تو نفرا کا لفظ بھی مانا ہوتا ہے بھاگنا جانا دوڑنا تو نفرت بھی اسی سے ہے اس میں کیا ہوتا ہے جس سے نفرت ہو انسان اس سے بھاگتا ہے دوڑتا ہے تو قرآن کی مثالوں نے لوگوں کے دور بھاگنے میں اضافہ کیا اس ریپیٹیشن سے وہ بھجک گئے اریٹیٹ ہو گئے اور چھوڑ بیٹھے نقصان کس کا ہوا چھوڑ دینے والوں کا قرآن کا کچھ بگڑا کچھ بھی تو نہیں کوئی نقصان نہیں اگر ہم میں سے کوئی بھی اس کتاب کو پڑھنا سیکھنا سمجھنا صرف اس لیے چھوڑ دے کہ ایک بات بار بار کیوں کہتے اب میں نہیں کروں گا عام طور پر بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر ایک بات دوسری دفعہ کہہ دی جائے آپ تو ہر وقت یہ کہتے رہتے نماز پڑھو نماز پڑھو اب تو ہم بالکل بھی نہیں پڑھنے کے یہی نفسیات یہاں کار فرما ہے کہ اللہ نے مثالیں بار بار اس لیے بیان کی تھی کہ لوگ نصیحت پکڑے اور لوگوں نے کیا کیا اس سے الٹا مطلب لیا اور اس ریپیٹیشن سے بھاگ نکلے وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اب دیکھیں نا یہ ایسا ہی ہے نا کہ اچھی زمین پہ بارش پڑے تو اس سے اچھی پیداوار آتی اور دلدل پہ بارش پڑے تو دلدل میں اضافہ ہوتا ہے جذب کرنے والی زمین پر بارش پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ اور ہریالی آتی ہے. کیچڑ کے اوپر بارش پڑے کیچڑ اور بڑھ جاتا ہے. اسی لیے دو طرح کے لوگ ہیں. یہاں دو طرح کے لوگوں کا اصل میں ذکر کیا گیا. ایک ہے لیزکر وہ نصیحت پکڑنے والے, اور دوسرے کیا ہے؟ نفورا بھاگنے والے. کچھ لوگ قرآن سن کر ٹھہر جاتے ہیں, بات ان کی سمجھ میں آنے لگتی, اور کچھ لوگ اور بدک جاتے ہیں اور دین سے بھاگ نکلتے ہیں. اسی طرح قرآن سکھانے والوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے, قرآن پہنچانے والوں کے ساتھ, پڑھنے والوں کے ساتھ بھی. کہ بہت سارے لوگ جو قرآن پڑھنے سے پہلے یا پڑھانے سے پہلے آپ سے کہلاتے تھے, اس طرف آنے کے بعد وہ آپ سے بھاگ نکلے, دور ہو گئے. آپ تو وہی ہیں, لیکن اب آپ میں ان کے لیے کشش کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ آپ اپنے دب کے ہو گئے. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اور ایک اور چیز, کہ چونکہ قرآن کو وہ سحر اور شاعری اور اس طرح کے نیگیٹو نام دیتے تھے نا, حالانکہ یہ اللہ کا کلام تھا اور ان کو نظر نہیں آتا تھا. کہتے تھے یہ کیا شاعری ہے, اور شعر کا بھی وزن پورا نہیں, کیا پڑھنا ہے اس کا. اور آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں ایسی ذہنیتیں پائی جاتی ہیں, وہ آیتیں جن کو سن کے آپ کا دل پگھل اٹھتا ہے. کچھ لوگوں کو ان کو مذاق سوچتے ہیں, نفرت اور حقارت سے دیکھتے ہیں. تو یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے, آپ فکر نہیں کریں. اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض اوقات ایک ہی اچھے کام میں دو لوگوں کی بالکل اپوزٹ رائے ہوتی, تو پھر ایک تھرڈ پرسن کس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کنفیوژن میں. کیا کیا کنفیوژن ہوتی؟ شک میں پڑ جاتا ہے. عموماً غلط بات کرنے والے کو وہ غلط نہیں سمجھتا, وہ اچھا کام کرنے والے کے بارے میں شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے. اور ایک اچھے سے اچھا کام یعنی قرآن جیسی چیز سے اگر لوگ بھاگ سکتے ہیں تو باقی چیزیں کیا ہوں گی؟ یہی رویہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ قرآن سن کر ڈپریشن ہونے لگتا ہے, نہ سنو. آگے آتا ہے باقاعدہ لفظ, لا تسمعوا هذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو. پھر فرمایا قل لو كان معه آلهة. اچھا ان کو قرآن سے اختلاف کیوں تھا؟ اس لیے کہ قرآن توحید کا سبق دیتا تھا اور یہ بتوں کے پجاری تھے, تو ان کی خواہشات پہ زد پڑتی تھی نا, اس لیے ڈپریشن ہوتا ہے. کہ قرآن ان چیزوں سے روکتا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن نے ان کو شرک سے روکا, اور اب دلیل دی جا رہی, سمجھایا جا رہا ہے. قل لو کان معہ آلہۃ, ان سے کہہ دیجیے کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ دوسرے الہ بھی ہوتے نا, کما یقولون, جیسے یہ لوگ کہتے ہیں, جیسے یہ سمجھتے ہیں, تو پھر وہ ایسے تھوڑی بیٹھے رہتے ہیں, الہ ہو کے چپ بیٹھے رہتے. اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا, تو وہ پھر مالک عرش کے مقام پہ پہنچنے کی کوشش کرتے. اذن لبتغوا, البتہ تلاش کرتے, کہاں کیا چیز تلاش کرتے؟ سبیلا, راستہ تلاش کرتے, کدھر جانے کا؟ الی ذی العرش, عرش والے کے پاس. وہ زمین پہ بیٹھتے, وہ تو پھر عرش والے سے عرش چھیننا چاہتے. دنیا میں یہی ہوتا نا, ایک ملک دوسرے پر حملہ آور کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس کی زمین, اس کی لینڈ, اس کا تخت تاج سب کچھ چھین لیا جائے. پرانی جنگیں ساری اسی وجہ سے تو ہوئی کہ ایک طرف سے حملہ آور آئے, جنگجو آئے, وہ اس کا تخت الٹا رہے, وہ اس سے چھین رہے. فرمایا تو زمین پہ الہ پھر یہاں بیٹھے رہتے ہیں, عرش والے کی طرف جا کے اس سے عرش چھیننے کی کوشش کرتے تھے. خود آپ عرش پہ بیٹھے, ہمیں نیچے بٹھایا ہوا الہ بنا کے, پھر وہ زمین پہ نہ بیٹھے رہتے. اچھا جب وہ عرش پہ جا پہنچتے پھر ہر چیز میں تبدیلی کر دیتے, سورج نکلنے کا وقت بدل دیتے, انہیں کچھ اور لوگوں کو فیور دینا ہوتا. جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ ہمیشہ جب حکومت بدلتی ہے تو کیا ہوتا ہے, پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں, بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ جاتی, پرائرٹیز بدل جاتی ہیں. فرمایا کہ پھر وہ تو اللہ تعالیٰ سے حکومت لینے کی کوشش کرتے, اور اگر وہ حکومت لے لیتے تو ہر چیز کی پالیسیز بدل جاتی, اس کائنات کا نقشہ ہی بدل جاتا. اچھا بعض کے ہاں اللہ کی اولاد تجویز کی گئی. اچھا کوئی بھی اولاد کیا ہمیشہ اولاد ہی رہتی ہے, وہ خود نہیں ماں باپ بنتی, بنتی ہے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے, اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو گھر کا سارا نقشہ بدل دیتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب تک گھر کے معاملات آنس کے حوالے رہے گھر اور طرح رہا, جب بہویں آئیں سب سیٹنگ چینج ہو گئی. اور جب بڑوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بڑے ویسے بھی ٹائر ہو جاتے ہیں, تو نہ صرف یہ کہ فرنیچر تبدیل ہوتا ہے بلکہ بلڈنگز بھی رینوویٹ ہو جاتی, ایک میجر چینج آتا ہے, گھر گرا کے نئے بنا لیے جاتے ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ کائنات کا نقشہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا. یہ توحید کی وجہ سے ہے کہ آسمان پہ اسی طرح سب کچھ ہو رہا ہے جیسے ہزار سال پہلے ہو رہا تھا, اور زمین وہی کچھ اگا رہی ہے جو پہلے سے اگا رہی. ورنہ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے الہ ہوتے تو وہ چپ نہ بیٹھے رہتے, وہ اوپر پہنچتے, اور اگر وہ اوپر پہنچ جاتے تو ہر چیز کا نقشہ بدل دیتے. سبحانہ پاک ہے وہ سارے شرک سے, تعالی اور بلند ہے اما یقولون ان سب باتوں سے جو وہ کہتے ہیں شرک والی. علواً کبیرہ بہت بلند, بہت زیادہ بلند. علو کے اوپر پھر کبیرہ, جیسے الرحمن پہ الرحیم. تسبح لہ السماوات السبع, تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان. والارض اور زمین, ومن فیہن اور جو ان کے اندر ہے, آسمانوں میں اور زمین کے اندر کے خزانے بھی اندر چھپ کے بھی تسبیح کر رہے ہیں. جیسے آتا نا ان منہا لما یعبت من خشیت اللہ, وہ ان من شیئن اور کوئی چیز ایسی نہیں, الا یسبح بحمدہ مگر یہ کہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. ولکن لا تفقهون تسبیحهم, لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں. ایک ذرے کے اندر بھی جو حرکت ہے اور وائبریشن ہے وہ بھی دراصل اللہ کی تسبیح ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق, سورہ سعد میں آتا ہے. تو یہاں ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی کہ مخلوق میں سے کوئی چیز اس کے برابر تو درکنار خود اس کی تسبیح کر رہی ہے, اس کی پاکی بیان کر رہی. اور اگر وہ الہ ہوتے تو کیا جیلسیز نہ ہوتی, پھر بھی کوئی اپریسیشن ہوتی, ہرگز نہ ہوتی, تو تسبیح نہ ہوتی. تسبیح کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب مخلوق ہیں. انہو کان حلیمن غفورا, لیکن وہ بے شک وہ ہے بردبار بخشش کرنے والا, سب برداشت کر جاتا ہے جو کچھ لوگ بولتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی روایات آپ سے ملتی ہیں نا جو اور چیزوں کی تسبیح کا ذکر آتا ہے. مثلا مسلم کی روایت ہے کہ مکہ کا وہ پتھر جو آپ کو سلام کرتا تھا جاہلیت کے زمانے میں, وہ آپ نے دکھایا. پھر اسی طرح بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھاتے ہوئے تسبیح کی آواز سنی, یعنی کھانے کے اندر سے تسبیح کی آواز. پھر اسی طرح چیونٹیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں, درخت کا تنا جو تھا جس پر آپ خطبہ دیتے تھے وہ رو پڑا اور سب نے اس کے رونے کی آواز سنی. اچھا کبھی الٹرا ساؤنڈ میں آپ نے جسم کے اندر کی آوازیں سنی ہیں؟ اس ساؤنڈ پہ کبھی آپ غور کریں, ہارٹ بیٹ کو ذرا سنیں کسی وقت. پھر فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا ہوتا ہے, سب کو سمجھ میں نہیں آتا. جعلنا بینك وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا, ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے, اس کو مانتے نہیں, آخرت کو نہیں مانتے, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک ان سین پردہ حائل کر دیتے. حجاب تو نظر آتا ہے نا, تو مستورہ چھپا ہوا ہے, یہ وہ پردہ نظر نہیں آتا لیکن بیچ میں ہوتا ہے, وہ ڈال دیتے ہیں. یہ چھپا ہوا پردہ کیا چیز ہوتی ہے جو قرآن سنانے والے اور سننے والوں کے بیچ میں آتا ہے؟ اس کا سبب تو یہ بتایا گیا کہ ان کو آخرت کا کوئی فکر نہیں. جو آخرت سے غافل ہے یہ پردہ ان کے سامنے آتا ہے. اصل میں ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے انسان کی. کیوں ہوتی؟ جب کوئی شخص اپنے ذہن میں کسی جھوٹ کو سچائی کا نام دے دے، کسی فیک چیز کو، کسی سپرسٹیشن کو، کسی بھی چیز کو سچائی قرار دے دے اور اس کو سچائی ماننے لگے، اور پھر جب اصل سچائی سامنے آئے تو صرف اس لیے اس کا انکار کر دے کہ اس کے نزدیک سچائی کچھ اور ہے اور وہ اس کو مانگ رہا ہے، وہ آلریڈی کہیں کمیٹڈ ہے. جب نبی کی بات، قرآن کی بات کسی کے پری پلان یا اس کی تھنکنگ یا اس کی خواہشات پر زد ڈالتی ہے تو لوگ اس سے بکھر اٹھتے ہیں، اور خاص طور پر وہ جو اس کے علاوہ دوسری چیزوں یا شخصیتوں کو بھی عظمت اور تقدس کا مقام دیے ہوئے ہوں. مشرقین کے درمیان اور آپ کے درمیان یہ پردہ کیوں حائل تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کیا کر رہی تھی؟ ان کے بتوں پہ زد ڈال رہی تھی، ان کی پسند و ناپسند کو ٹھکرا رہی تھی، ان کے مفادات کے خلاف تھی. جب کسی بھی چیز سے انسان کے مفاد پر زد پڑے تو انسان فوراً ڈیفنسو پوزیشن میں آ جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے نا. آپ کے جسم کے اندر بھی ایک ایسا سسٹم موجود ہے، ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ ڈیفنس میکانزم، ریفلیکس ایکشن. اگر کوئی حملہ آور ہونے والا چاہتا ہے تو اس کے لیے الرٹ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات فزیکلی ہوتا ہے اور بعض اوقات آپ تصور میں ایک دم آگے سے نہ بھی ہٹ سکے لیکن آپ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں. ڈیفنس سسٹم کب کام کرتا ہے؟ جب آپ خطرہ محسوس کرتے ہیں. سمپل سا اصول ہے. یہ کہہ رہی کل ہم وین میں جا رہے تھے تو اچانک سامنے سے ایک وین آ گئی جس میں اور ہم میں بالکل تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، تو سب لوگ جو وین کے اندر بیٹھے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے. حالانکہ ہاتھ اوپر کرنے سے اس کو تو نہیں کچھ آپ بچا سکتے، لیکن وہ کیا تھا، آپ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو گیا اور اس نے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا. یہ کیوں ریزسٹنس آئی؟ کیونکہ آپ کا نقصان ہونے والا تھا. تو بالکل اسی طرح مثلاً کوئی چیز وہاں سے آ رہی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً آگے پیچھے ہٹ جاتے، فوراً ہاتھ دے دیتے آگے، نہیں 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 ایک پردہ کھڑا کر. اچھا جیسے حملہ آور ہوتے ہیں میدان جنگ میں، پرانے زمانے میں تلواروں سے لوگ لڑتے تھے تو آگے سے کیا کرتے تھے؟ شیلڈ کرتے تھے. یہی نفسیات یہاں کار فرما ہے. اسپائنل کارڈ کے ذریعے میسجز ملتے ہیں اور فوراً پورا یہ سسٹم جو ہے ہر چیز کے اندر ایک طرح سے مل، نہ صرف ایک انسان ہو بلکہ جانوروں میں بھی آپ دیکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی آنکھ اندھیرے میں زیادہ کھل جاتی ہے نا، اس کی پتلی پھیل جاتی ہے، لیکن جو روشنی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جتنی تیز روشنی آتی ہے اتنا ہی کیا ہوتا ہے. اس ریزسٹنس کو آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ وہ ان کا ڈیفنسو سسٹم اتنا الرٹ کیوں ہو گیا تھا؟ کیا وجہ تھی اہل مکہ کے لیے ان کے مفادات سے زد پڑ رہی تھی؟ آج بھی قرآن کی بات سن کر ریزسٹ کون کرتے؟ جن کے مفادات سے زد پڑتی، یا آپ کی باتوں سے. مثلاً ہم یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں قرآن، آپ پڑھ رہے ہیں، اپنے دھن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اس لفظ کا مطلب کیا ہے، یہ چھٹ گیا، وہ رہ گیا، یا ابھی یہ تفسیر صحیح نہیں ہے اس کا مطلب، ابھی نہیں یہ حدیث بھول گئی تھی یہ ذرا بتا دوں. اگلے فکر ہوتے ہیں جا کے یہ کرنا وہ کرنا، کہاں یاد ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں بیٹھ کے کہ کس کس کے ساتھ کیا برا کرنا ہے. ہارڈلی ایسی کوئی بات ہو، کبھی خیال آئے بھی بیچ میں تو کہتے نہیں ابھی ذرا یہ کر لیں پھر سوچیں گے بیٹھ کے، گھر جا کے پھر اور کرنے، پھر سوچنے کا وقت نہیں ملتا. کئی قسم کے مفاد کو نقصان ہے نا. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ جو چھپ گئی ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ ان کے اس مفاد کو نقصان پہنچ گیا. اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں وہ ساری چھپ گئی. تو کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ اسی کو سن کر، اسی کو پڑھ کر کچھ لوگوں کے دل پگھل رہے ہوتے ہیں، تو عین اسی وقت کچھ لوگ بالکل بے حس بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اور ہی خیالوں میں ہوتے ہیں. یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتائی گئی کہ جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں. چھپا ہوا یعنی پردہ ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، انسین حجاب. یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ ایک نفسیاتی پردہ ہے، ایک نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی انسان کے مفاد پر زد پڑتی ہے قرآن کی تعلیم سے اور وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتا، تو اس کے نتیجے میں انسان ایک ایسی ڈیفنسو پوزیشن میں آ جاتا ہے، ایک ریزسٹنس کام کر لیتا ہے کہ اللہ کی بات اس کے اندر ہی نہیں جا سکتی، اس کو دور سے ہی روک دیتا ہے کہ نہیں میں نہیں سننا چاہتا. اسی کیفیت کو دوسری جگہوں پر آتا ہے نا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. یہ کیفیت کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ اس حقیقت کو ماننا ہی نہیں چاہتے، یہ ان کی مرضی کے خلاف ہے، ان کے مفادات کے خلاف ہے، اور خصوصاً جن باتوں کو وہ حق سمجھتے ہیں اس کے خلاف. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر ایک پردہ. اکنۃ کنان کی جمع ہے، ایسا پردہ جو دلوں پہ پڑ گئے، جیسے ان کے اور ہدایت کے درمیان ایک حجاب حائل ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان کے دلوں پر بھی ایک حجاب آ جاتا ہے. یہ کس لیے؟ اَن یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے. یہ اصل میں تھا اللہ یفقہوہ، لام حذف ہے یہاں. یہ پردہ اس لیے ہم ڈالتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں ہی نہ آئے، لہذا وہ اسے دیکھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ پڑ جاتا ہے، سننے کے باوجود وہ کچھ نہیں سن رہے ہوتے، اور قرآن کی آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی. یہ جو پردے کی بات ہے نا، یہاں ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دل ان کے، جیسے وہ کہتے ہیں نا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، بند ہیں. بل طبع اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گئے، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے. کئی کیفیات قرآن میں آئی ہیں دل کے لیے، یہاں پر کیا کہ پردہ پڑ گیا. اس کی وجہ سے جو قرآن کی آیات ہیں، احکامات ہیں، الفاظ ہیں، وہ دل کے اندر اثر ہی نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی جیسے کسی پتھر کے اوپر ڈھیروں ڈھیر پانی پڑتا چلا جائے تو وہ اوپر سے بہ جاتا ہے. سنگ دل لوگ، ایسے لوگ جن کے دلوں پر غلاف ہے، ان کو بھی قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس میں قرآن کا قصور نہیں، خود ان کا اپنا قصور ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب تم ذکر کرتے ہو اپنے رب کا، فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں، وَحْدَهُ، اکیلے اسی کا، یعنی کسی اور معبود کا ذکر نہیں کرتے، صرف اپنے رب کا کرتے ہو، وَلَّوْا، تو مڑ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، اپنی پیٹھوں پر، پیٹھ پھیر جاتے ہیں، منہ مڑ جاتے ہیں. کس طرح؟ نفورا، نفرت سے. نفرا کا مطلب ہوتا ہے نا جانا، تو جس سے نفرت ہوتی ہے انسان اس سے بھی منہ مڑ جاتا ہے، اس کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتا، پھر جاتا ہے. جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ مڑ لیتے ہیں. یہی تو اصل وجہ ہے جو ان کو قرآن سمجھنے نہیں دیتی، ان کو یہی بات تو پسند نہیں آتی. سورۃ حامیم سجدہ میں اسی بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا، آیت ہے 5، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون. کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، بس وہ اپنا کام کر ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو اصل وجہ کیا ہے کہ وہ ایک رب کی بات یا ایک رب کا ذکر نہیں سن سکتے, وہ اس کے علاوہ دوسروں کی بھی باتیں چاہتے ہیں. قرآن میں بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی پکار کو خالی دل کے ساتھ نہیں سنتا, پہلے سے اپنے کچھ خیالات اور احساسات کے پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے, سنتا ہے, وہ اس کو صحیح طور پہ پہچان نہیں سکتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر جنگ کا زمانہ ہو اور آپ کہیں بہت بڑے شور کی آواز سنیں تو آپ سمجھیں کہ شاید کہیں بم گر گیا یا کوئی ایسی بات ہوئی. لیکن اگر جنگ کا زمانہ نہ ہو, عام حالات ہو, تو کسی بھی بڑے دھماکے سے آپ کچھ اور سوچ سکتے ہیں, کوئی اور بھی خیال آ سکتا ہے آپ کو. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ذہن کو خالی کر کے, تعصب کو دور کر کے کسی کی بات سنے تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اور اگر ہم اپنی باتوں کو ذہن میں رکھ کر پھر اس کے پرسپیکٹو میں کسی کی بات کا جائزہ لیں تو بات اور طرح سمجھ میں آئے گی. اور پھر اگر کوئی کسی بات کو اس لیے سنے کہ اچھا اس سے میری باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے یا تردید ہو رہی ہے, تو ایسا شخص بھی ہدایت نہیں پا سکتا. مثلا میں اس وقت ایک بات کہہ رہی ہوں نماز پڑھو, مثال کے طور پر میں نے ایک بات کہی کہ نماز پڑھو, آپ کے کان میری بات سن رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھنے کو فرض سمجھیں تو آپ کو میرا کہنا فائدہ دے گا, اور اگر آپ نماز پڑھنے کو فرض ہی نہیں سمجھتے, محض ایک رسم سمجھتے ہیں, تو میرا کہنا آپ کو ایک بیکار سی بات معلوم ہوگی. تو جو بھی شخص کسی چیز کو اس کی اصلیت کے اعتبار سے نہیں, اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ وہ اس کے خیالات کی تصدیق یا تردید کرتی ہے, تو وہ شخص کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا, تو کبھی بھی سچائی کو نہیں پا سکتا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. وہ سنتے بھی نہیں جب ایک اللہ کا ذکر کیا جا رہا, دلیل بھی نہیں دیکھتے, اس کی حقیقت پر بھی غور نہیں کرتے, وہ کان بند کر کے بھاگ نکلتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بات سننی ہی نہیں, اس لیے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہی نہیں. ایسے کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ آپ کہتے بھی سنو تو صحیح, میں کیا کہہ رہا ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوتا نا کہ آپ جب کسی کو جھوٹا کہتے ہیں, میں تو آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں, پھر وہ چاہے جتنا بڑا سچ بولے, اسی لیے کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا, تو جتنا چاہے سچ بولے اس کا سچ کو ماننے کو تیار ہی نہیں, کیونکہ وہ جھوٹا مشہور ہو چکا. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَحْدَهُ, کس کے لیے ہے؟ لا شریک لہ کے لیے. وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں, ان کو یہ بات سخت ناگوار لگتی ہے کہ تم بس ایک ہی اللہ کو مانتے ہو اور دوسروں کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے, کسی اور کی خدمت میں کوئی خراج تحسین ہی نہیں, ہر بات بس اللہ ہی سے شروع ہوتی اور اللہ ہی کو ختم, کسی اور کے کمال کا, قابلیت کا, ربوبیت کا, خالقیت کا ذکر ہی نہیں ہے.